صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلي عليه. الحمد لله الحمد لله على نعمه الشاملة وعلى آله الكاملة والصلاة والسلام على نبي المختار محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قران المجيد مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صل عليه. آج کی محفل میں قرآن کریم کی ایک آیت میں پڑھوں گا اور مختصر اس کی شرح کروں گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کی بیان کردہ آیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، پھر جی اللہ کی جانب لوٹ جا، رب کے تیرے مالک کی جانب لوٹ جا. رب کہتے ہیں مالک کو. راضیتم مرضیہ، اس طرح سے کہ تو اس سے خوشی خوشی راضی راضی اس کی جانب لوٹنے لگے. صدق اللہ علیہ. اس آیت کو ذہن میں رکھیے. یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ. اے نفس مطمئنہ، اپنے مالک کی جانب خوشی خوشی لوٹ جا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزو، یہ آیت بہت کچھ یاد دلاتی ہے. یہ آیت سب سے پہلی بات یہ یاد دلاتی ہے کہ لوگوں، جن لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ گھر، یہ زمین تمہاری ہمیشہ تمہاری ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، یاد رکھو تمہارا جو مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے نفس کو، تمہاری روح کو، اور تمہیں ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمارے حکم کے ساتھ خواہ عمر کے کسی حصے میں بھی ہو لوٹنا ہوگا، تو پھر تم ایسے لوٹو کہ تم خوشی خوشی اس کی جانب چلنے لگو. اب قرآن نے نفس مطمئنہ کیوں کہا؟ کیوں کہا نفس مطمئنہ؟ یہ بات بہت قابل غور ہے. نفس کی کئی اقسام ہیں. نفس لوامہ، کون سی نفس ہوتی ہے؟ یہ کون سا نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے؟ نفس امارہ، جو انسان کو گناہوں کی طرف اکساتا ہے. اور تیسرا نفس جو قرآن بیان کرتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، جو مومن کو ہر حال میں یہ رہتا ہے کہ تم بھوکے ہو، پیاسے ہو، ٹھنڈ میں ہو، گرمی میں ہو، بھٹی پر کام کر رہے ہو، تندور پہ روٹی پکا رہے ہو، گھر کے اندر فاقے کر رہے ہو، اپنے 6 ماہ کے بچے کو شہید کروا رہے ہو، لیکن تمہارے زبان پر شکوا نہ ہو کیونکہ ہم نے تمہارے نفس کو اطمینان دے دیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے. اور نفس مطمئنہ کو شہید کا نفس کہا جاتا ہے. یہ وہ نفس ہوتا ہے جس میں اللہ اپنی محبت کے علاوہ، اپنے محبوب کی محبت کے علاوہ، ہر محبت کو نکال کر اس کے نفس کو اپنا اطاعت گزار بنا کر یہ بتلا دیتا ہے کہ یہ جہاں چمکے گا وہاں روشنی ہی روشنی ہے. اس لیے اس نفس کو اولیاء اکرام کا نفس کہا جاتا ہے، متقین کا نفس کہا جاتا ہے، پاکیزہ لوگوں کا نفس کہا جاتا ہے، اللہ والوں کا نفس کہا جاتا ہے، اللہ کے دوست کا نفس کہا جاتا ہے، کائنات کی نفس کہا جاتا ہے، اور خدا کی محبوبیت کا درجے کا نفس کہا جاتا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، کہ ہم سب کو مرنا ہے. جس نے یہ یاد رکھا کہ مرنا ہے اور اس نے پھر نیکی کے کام کیے، کام کیا کیے؟ وتواصوا بالحق و تواصل بالصبر، کہ جب مشکل ہوئی پریشانی ہوئی و تواصل بالحق اللہ کے سامنے وہ جھک گئے اور وسیلہ طلب کیا انہوں نے اللہ کا، اس طرح سے وسیلہ طلب کیا کہ اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے، تو مدد کرنے والا ہے، انہوں نے مدد طلب کی اللہ کی. تو مدد طلب کرنے کا انداز کیا ہوا؟ مدد طلب کرنے کا یہ انداز ہوا کہ انہوں نے تواصل بالحق کہہ کر یہ کہا کہ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی، اور تواصل بالصبر کر کے یہ کہا کہ انہوں نے صبر کے ساتھ مدد طلب کی. اور جب صبر اور حق مل گیا تو پوری ذات جو سامنے آئی وہ مصطفیٰ کی ذات آ گئی. سب سے بڑے حق کی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑے صبر کی ذات ہے مصطفیٰ علیہ کی ذات ہے. اور جب ان کی ذات کو وسیلہ بنا لیا، جب کہا کہ الہی محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، تو گویا ہم نے صبر کا وسیلہ لے لیا، ہم نے صلات کا وسیلہ لے لیا، ہم نے درود کا وسیلہ لے لیا، ہم نے نجات کا وسیلہ لے لیا، ہم نے بشارت کا وسیلہ لے لیا، ہم نے نبوت کا وسیلہ لے لیا، یہاں تک کہ ہم نے کائنات کے سب سے بڑے، جن کے لیے ایسا کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے، ہم نے اس کا وسیلہ لے کر اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. تو اللہ نے کہا کہ تم نے اتنی بڑی ذات کا وسیلہ دیا، جاؤ ہم نے تمہیں اس نفس کے وسیلے سے تمہارے نفس کو بھی روشنی والا، نورانی چہرے والا بنا کر نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیا. پھر یہ نفس مطمئنہ جب زمینوں پر نفس ہوتا ہے، جب زمین پر یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام چلتے ہیں، تو فرد پہچانے یا نہ پہچانے زمین کے ارد گرد جو پودے ہیں، جو نبادات ہیں، جو جمادات ہیں، جو حسیات ہیں، اور جو زندہ اشیاء بظاہر نظر نہیں آتی لیکن وہ روحیں موجود ہیں، جو چلی گئی ہے اور جو آنے والی ہے، وہ اولیاء کرام کے ساتھ چلتے چلتے کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں ہو، کہ اللہ کی نیکیاں آپ زمین پر پھیلا رہے. اور جب یہ اللہ والے زمین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے زمین پر برکت کر دیتا ہے، اور جن گھروں میں بیٹھتے ہیں، جن گھروں میں دعائیں کرتے ہیں، جن گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھروں پر بھی رحمتوں کی بارشیں کرتے ہیں. سونے والے سو جاتے ہیں، میری بات کو غور سے سنیے، سونے والے سو جاتے ہیں، انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کون کون دعائیں کر رہا ہے. اور دعاؤں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ دعا اولیاء کرام کی بارش کی طرح ہوتی ہے. میری بات کو غور سے سنو، اولیاء کرام کی دعا بارش کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ یہ نفس مطمئنہ ہے، انہیں آپ سے کچھ نہیں لینا. اور ان کی کیسے بارش کی طرح ہوتی ہے کہ یہ پتھر پر بھی گرتی ہے اور زمین پر بھی گرتی ہے. پتھر پر گرتی ہے تو گھر صاف ہو جاتی ہے، اور جب زمین پہ گرتی ہے تو ان سے پھول کھلنے لگتے ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اور جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں، امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے راوی ہیں، بہت بڑے مفسر، اور مرتبہ ولایت پر بہت بڑے علمی شخصیت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں کہ ایک نبی جن کا نام تھا حضرت دانیال علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت دانیال علیہ السلام جنگل سے گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے ایک قریہ، ایک گاؤں آیا، حضرت دانیال علیہ السلام کو آواز آئی، اے دانیال آسمان کی طرف دیکھو. آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، حکم ہوا کہ دیکھتے دیکھتے آگے بڑھتے چلے جاؤ، آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، غیبی طاقت ان کو آسمان سے رہنمائی کے اصول فراہم کر رہی ہے اور آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. حضرت دانیال علیہ السلام جب ایک مقام پر پہنچے تو آواز آئی کہ دانیال اب زمین کی طرف دیکھو. زمین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، حکم ہوا کہ دانیال اب آواز کی جانب متوجہ ہو کے چلنا شروع کرو. حضرت دانیال علیہ السلام آواز کی طرف چلنا شروع ہوئے، چلتے چلتے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مکان ہے، اور وہ مکان پورا زمرد اور یاقوت کا بنا ہوا ہے، خوبصورت مکان. دانیال علیہ السلام کو آواز آتی ہے کہ دانیال بغیر جھجک کے اندر آ جاؤ. دانیال علیہ السلام اس مکان میں داخل ہو جاتے ہیں، نبی ہے دانیال، داخل ہو جاتے ہیں. اندر جب جاتے ہیں تو سیڑھیاں اس مکان کے سب زمرد یاقوت کی، اور سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے. روایت میں یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام جاتے جاتے اندر کمروں میں چلے جاتے ہیں, آواز آتی ہے کہ اس کمرے میں آ جاؤ. اس کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک پلنگ بچھا ہوا ہے جو زبردست یاقوت کا اور بہت خوبصورت, اس پر ایک چادر جو سونے اور زبردست کی اور خوبصورت جتنے جواہرات تھی اس کی بنی ہوئی ہے, اور اس پر ایک فرد لیٹا ہوا ہے جس کا پٹکا بھی سونے کا ہے اور نورانی پٹکا, اس کے اوپر سب روشنی روشنی ہو رہی ہے, اور جو تلوار ہے وہ تلوار ہرے رنگ کی ہے اور وہ بھی سب زبردست یاقوت کی ہے. گویا ایسا لگتا ہے کہ تمام کائنات کے جتنے اصلی پتھر تھے وہ سب اس میں لگا دیے گئے اس گھر میں. اور وہ فرد لیٹا ہوا ہے, آواز آتی ہے میرا نام سمسام بن عوج بن انک ہے اور دنیا میرے نام کو پہچانتی ہے. آج میں تمہیں یہ بتلایا دیتا ہوں کہ تم اپنی امت کو یہ بتلاؤ کہ میں مر گیا ہوں, اور کیوں مرا ہوں, بھوک سے مرا ہوں, اور کس طرح مرا ہوں کہ میرے تمام جواہرات جتنے بھی تھے, میں نے یہ کہا کہ سارے جواہرات لے کر مجھے گندم کا یا جو کا ایک دانہ دے دو تاکہ میں کھا سکوں, لیکن تمام جواہرات میرے سامنے ایسے کے ایسے ہی پڑے رہے, مجھے گندم کا یا جو جو ہے اس کا ایک دانہ نصیب نہیں ہوا ان تمام جواہرات کے عوض. تو تم اے اللہ کے نبی یہ اعلان کر دو جا کر کہ جواہرات اور یہ جتنی بھی دنیا کی دولت, مجھ سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں تھا, وہ سب کے سب میری موت سے مجھے دور نہیں کر سکے, اور میری موت نے مجھے آ لیا, جب ایک لمحہ آیا تو مجھے ملا. کاش کہ میں زندگی میں رزق حلال کا ایک دانہ کھا لیتا, مجھے رزق حلال کا ایک دانہ نصیب نہیں ہوا اور یہ پتھر میرا پیٹ نہ بھر سکے. تو لوگوں کو بتلا دو کہ جو لوگ اللہ کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں وہ پتھروں سے پیٹ نہ بھرے, وہ رزق حلال سے پیٹ بھرے کہ آخرت میں ان کے کام آئے گا. حضرت دانیال علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں, میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا, بہت مختصراً بات کروں گا, ورنہ اگر تقریر رمض میں آ گیا تو الحمدللہ میں آٹھ سات سات گھنٹے ایسی تقریر کرتا ہوں کہ بس الحمدللہ پھر چلتی رہتی ہے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ صبح آپ سب کو جانا ہے, مختصراً بات کروں گا کہ اولیاء کرام نے جو بات لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ نفس مطمئنہ, جو انسان کا نفس ہے وہ تین جگہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے نفس مطمئنہ بننے سے پہلے. نمبر ایک, جب انسان عبادت کرتا ہے نفس مطمئنہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو دنیا کی ساری دولت اور دنیا کی ساری آسائش اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں, تم ہر دروازے سے داخل ہو, تمہارے لیے جواہرات ہی جواہرات ہیں, دنیا ہی دنیا ہے, ایک دروازہ بند ہے اور وہ دروازہ یہ ہے. وہ دروازہ وہ ہوتا ہے جو نفس مطمئنہ کی طرف کھلتا ہے, وہ دروازہ بند رہتا ہے اور غافل غفلت میں دوسرے دروازوں سے دنیا میں چلا جاتا ہے, آخرت کا دروازہ بھول جاتا ہے. یہ پہلا راستہ. دوسری بات کہی گئی کہ نفس مطمئنہ دوسری بار سامنے آتا ہے بیوی بیٹی بیٹا اولاد اور پیسے کی شکل میں. اسی لیے کہا گیا ہے قرآن کریم میں آیا ہے انما الاموال والاولاد فتنہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. کیوں آزمائش ہے؟ کہ تم ان پر کتنی توجہ دیتے ہو اور اپنے نفس مطمئنہ پر کتنی توجہ دیتے ہو, یہ تمہاری آزمائش ہے. اب جو لوگ اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے, کل اولاد کھڑے ہو کر تمہارے اعمال کا جواب نہیں دے گی, اعمال تمہارے ہوں گے تو تمہارے اولاد کی تربیت ہوگی. اگر اپنے اعمال درست نہیں ہوں گے, خود ایک نفس مطمئنہ کے ساتھ زندہ نہ رہو گے تو اولاد کو کیسے بتاؤ گے کہ تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھنی ہے, فجر میں اٹھ کے نماز پڑھنی ہے, آنکھ کھلنی ہے تو کل میں طیبہ پڑھنا ہے, اور کسی جاننے والے یا نہ جاننے والے سے ملو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے, اور جب رزق کھانا ہے تو رزق حلال کھانا ہے, اور رزق سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہے. جب تک خود نفس مطمئنہ اپنا نہ بناؤ گے, اولاد کو کیا نفس مطمئنہ تبدیل کرو گے؟ تو کون سی اولاد پال رہے ہو؟ دنیا کی اولاد جو قبر پر جا کر فاتحہ بھی نہیں پڑے گی خدا جانے کے, یہ تمہارے جو تمہارے پیسے ہو, تمہاری دولت ہو, تمہارے مکانات بڑے بڑے جو دنیا کے بنیں گے, خدا جانے وہ کس کو کھلا دیں گے اور کہاں جا کر پانچویں نفس شادی کرے گی؟ اس نفس کے لیے اپنے نفس کو مار رہے ہو؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ تیسرا سب سے بڑا آزمائش کا مرحلہ آتا ہے جب نفس مطمئنہ کے سامنے نفس شیطانیہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ نفس کی تیسری قسم جاتی ہے, آزمائش کی قسم نہیں ہے. اب یہ جو نفس ابلیس یا نفس شیطان جب سامنے آ جاتا ہے تو انسان کو آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے کہ شاید میں بول رہا ہوں, وہ خود نہیں بول رہا ہوتا، انسان کے وجود میں شیطان بول رہا ہوتا ہے. میں حدیث بیان کرتا ہوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، انسانوں میں شیطان کا عمل کیسے آ جاتا ہے؟ میرے عزیزوں غور سے سننا، شیطان کا عمل کیسے آ جاتا ہے؟ راوی ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے پیارا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کا نام ہے خناس. ہم روزانہ پڑھتے ہیں قرآن میں، ہمیں نہیں معلوم کون ہے یہ. اور لو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی ترجمہ پہ غور کیا؟ کبھی سوچا کہ بات کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اور ختم کرتے کرتے آخری بات کیا کہہ رہا ہے کہ تم کہاں ہو؟ آخر میں بھی آخری جملے کیا کہہ رہے ہیں، کبھی سوچا؟ قلعہ مجھے برب الناس، اور اس میں ذرا خناس کا لفظ پڑھو، یوس میں سفی صدور الناس، جو دلوں کے اندر، جو سینے کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، یہ خناس ہے. الذی یوسوس، جو کہ پھر دوبارہ اشارہ مشار الیہ کیا ہے، عربی زبان کی اگر میں بات کروں گرامر کی، میں الجھانا نہیں چاہتا. الذی جو ہے یہ پھر اس میں اشارہ ہے عربی زبان کے اندر، اور اس مشار الیہ کون ہے؟ کس کی جانب اشارہ کیا گیا؟ شیطان کی طرف. تو مشار اور مشار الیہ دونوں جو ہیں وہ شیطان ہے، اور بیچ میں جو نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے خناس. جو کون ہے خناس؟ سب سے بڑی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے خناس؟ شیطان کی. اب ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان سب سے پہلے حضرت حوا کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور میرا بیٹا ہے تمہاری خدمت کرے گا. حضرت حوا نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے بیٹے کو میری خدمت میں چھوڑ دو، خدمت کرتا رہے. انہیں کیا معلوم نہیں تھا، لیکن وہ تو ہماری جتلانے اور بتلانے کے لیے نبوت کے گھرانے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ رضی اللہ نظالک، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے غلطی کی، نبی غلطی نہیں کرتا، یہ تو اللہ نبی کے ذریعے بتلاتا ہے کہ تم غلطی کرتے ہو، اصلاح ایسے کرو، اس لیے نبی کے ذریعے بتلایا گیا، ورنہ نبی تو غلطی سے نبھر رہا ہے. اب حضرت حوا علیہ السلام موجود ہے، شیطان کا بیٹا خناس خدمت میں ہے، اچانک دیکھتی ہے کہ یہ صحیح عمل نہیں کر رہا، یہ کھڑا ہوا کچھ اور کر رہا ہے. تو حضرت حوا کو غصہ آتا ہے، تلوار نکالتی ہیں اور کاٹ دیتی ہیں، ٹکڑے کر دیتی ہیں خناس کے. شیطان آ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی اولاد تم کو دی تھی، اپنا بیٹا دیا ہے تمہاری خدمت کے لیے، تم نے اسے کاٹ دیا. کہاں کاٹ دیا؟ کیونکہ بس وہ کام نہیں کر رہا تھا جو میں چاہتی تھی. کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا بھی دیکھو، طاقت دیکھو. اپنے بیٹے کو کہتا بیٹا آ جاؤ، ٹکڑے سارے جمع ہو جاتے ہیں، بیٹا پھر کھڑا ہو جاتا ہے. کہہ لیں گے تم نہیں مار سکتی اس طرح. کہا اچھا، کافی یہ دے رہا ہوں بیٹے کو میرے، اب اس کا خیال رکھنا. قصہ مختصر، دوبارہ وہ بیٹا پھر خدمت میں ہو جاتا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، کہتا ہے تم نے خناس کو رکھا اپنے، یہ شیطان کی نسل ہے، لہٰذا اس کو آگ میں جلا دوں گا. آگ میں ڈال دیا، آگ میں جل گیا، شیطان آ گیا، تم نے میرے بیٹے کو جلا دیا. کوئی بات نہیں بیٹا، آ جاؤ. آگ میں سے نکل کر آ گیا. طاقت دیکھ رہے ہیں شیطان کی. بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ تفسیر کے اندر ہے، تفسیر بہت سے آدمی نے بیان کیا اس کو. پھر آ گیا تیسری مرتبہ، پھر ایسے ہی ہوتا ہے. کہا کہ اچھا اب اس کو پانی میں ڈال دیں گے، اب یہ نہیں آئے گا. پانی میں ڈال دیا، پانی سے بھی نکل کر آ گیا، شیطان نے نکال لیا. طاقت دیکھی شیطان کی، وجود پر، جسم پر، شے پر، موت پر بھی بعض اوقات نعوذ باللہ من ذلک قدرت رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ دکھلاتا ہے. موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن اللہ دکھلا رہا ہے کہ کیسے ہم نے شیطان کو قوت دی ہے. اب نفس مطمئنہ کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے کہ نفس مطمئنہ کیسے اور وسوسہ کیسے اور انسان کہاں. پھر اس کے بعد تقریر ختم کروں گا. اب تیسری بار، چوتھی بار جب ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہت غصہ آیا اور کہا کہ اس کو کاٹ کے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پکاؤ. پکا دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا اس کو. کہا اب کہاں سے آئے گا یہ؟ کھایا حضرت آدم علیہ السلام نے، جب کھا لیا اس کو تو شیطان آیا. کہنے لگا کہ میرے بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ تمہارے بیٹا بس گیا. کہنے لگے کہ گیا نہیں، جو میں چاہتا تھا وہ آپ نے کر دیا. چلیے غور سے، جو میں چاہتا تھا وہ آپ نے کر دیا. اصل میں وہ کیا چاہتا تھا؟ چاہتا تو اللہ تھا کہ انسان کے وجود کے اندر. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے بیٹے کو میں نے کھا لیا. کہا تم نے تو کھا لیا لیکن میں عرض کرتا ہوں جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا. میرا بیٹا انسانیت جو انسان پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر اور اس کے صدر کے اندر سینے کے اندر اس کا گوشت ہوگا جس سے وسوسہ میں پیدا کروں گا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے صدور الناس, صدور کا لفظ استعمال کیا قرآن نے, سینے کے لیے استعمال کیا, دل کے لیے قلب کا لفظ نہیں استعمال کیا, صدر کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور یہاں مراد یہ ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر شیطان ہے, اس لیے وسوسہ ہے, اس لیے لالچ ہے, اس لیے نفس مطمئنہ نہیں بن پاتا مومنین کا. کیوں نہیں بن پاتا؟ اس لیے کہ شیطان ہمارے دل کے اندر, ہمارے جسموں کے اندر, ہمارے وجود میں فرائض کر گیا ہے. اب اللہ کے نیک لوگوں نے یہ کہا کہ جو ان کو اس شیطان کو اس حصے سے نکالنا چاہتے ہیں تو ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ مجاہدہ کریں, وہ مراقبہ کریں, وہ عبادات کریں, اور وہ اپنے آپ کو کبھی اللہ سے غافل نہ کریں, نبی سے غافل نہ کریں, اور اولیاء کی صحبت سے غافل نہ کریں. ورنہ شیطان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, شیطان تو اندر بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے وہ وسوسے ڈالتا رہے گا. اسی لیے صدور الناس کا لفظ استعمال کیا, اور الذی یوسوس فی صدور الناس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمہارے قلوب میں وسوسے ڈالتا ہے. تو عزیزوں, نفس مطمئنہ کیسے ہوگا؟ نفس مطمئنہ اس وقت ہوگا جب دلوں کے وسوسوں کو, حرام کی جو کمائی ہے اس کو, اور اللہ سے غفلت کو ہم دور کر دیں گے اور اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ کریں گے, تو تب ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جائے گا. اور جب یہ نفس مطمئنہ ہو جائے تو پھر اس کی پانچ خصوصیات آتی ہیں. اب آپ چلتے جائیے, پانچ خصوصیات آتی ہیں اس کی. پہلی خصوصیت نفس مطمئنہ کی یہ ہوگی کہ اس میں خوشبو ہے. جیسے ہرن کے ناف کے اندر خوشبو ہوتی ہے, ہر ہرن میں خوشبو نہیں ہوتی, جن کو معلوم ہے ہر ہرن میں خوشبو نہیں ہوتی, لیکن جس ہرن کے ناف میں خوشبو ہو وہ کبھی زمین پر نہیں بیٹھتی, دوڑتی ہی رہتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ والا بن جاتا ہے. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ہرن اپنی خوشبو کے لے کے پھرتی ہے, اور اللہ والے جو نفس مطمئنہ رکھتے ہیں وہ نفس کو اپنے اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کے نفس میں مدینے کی خوشبو ہوتی ہے, اور وہ مدینے کی خوشبو اسے بیٹھنے نہیں دیتی, وہ دوڑتا رہتا ہے ہرن کی طرح. اس لیے یہ دوسری خصوصیت, پہلی خصوصیت ہے خوشبو کی. اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ وہ روشنی ہوتی ہے, نور ہوتا ہے اس کے اندر. اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ ان کے چہرے, ان کی پیشانیاں اللہ کے نور سے چمکتی ہیں. رنگ, نسل, علاقہ یہ نہیں آتا, زبان نہیں آتی, پھر ان کے چہرے چمکتے ہیں. اور اسی لیے قرآن فرماتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کے چہروں پر چمک ہوتی ہے, روشنی ہوتی ہے, من اثر السجود, کہ بارگاہ عزدی میں یہ سجدہ ریز ہوتے ہیں, اللہ ان کو, ان کے چہروں کو روشن کر دیتا ہے. یہ سجدے والے لوگ ہیں, یہ عبادت والے لوگ ہیں, یہ حقیقت والے لوگ ہیں, یہ مراقبت کے اندر جب بیٹھتے ہیں تو ان کی نظریں زمین پر ہوتی ہیں لیکن ان کی آنکھیں آسمانوں پر ہوتی ہیں. جب اس منزل پر کوئی گزرتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ کی دوسری منزل ہوتی ہے, اور پھر نفس مطمئنہ کی تیسری منزل شروع ہوتی ہے جس کو آپ عبادت اخروی کہتے ہیں. کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہوتی ہے, نفس مطمئنہ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس میں طریقت اور حقیقت جب مل جاتی ہے تو اس میں وجدان کی کیفیت ہوتی ہے, اور جب وجدان اس میں مل جائے تو وجود میں ایک لرزہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جائے, رسول کا ذکر کیا جائے, تو ان کے روئے روئے سے اللہ کی آواز آتی ہے. کہیں باہو بن جاتا ہے, کہیں غوث اعظم بن جاتا ہے, کہیں ابو الحسن خرقانی بن جاتا ہے, کہیں خواجہ نقشبند بن جاتا ہے, کہیں معین الدین چشتی بن جاتا ہے, کہیں داتا بن کر لوگوں کے پیٹ کو پالنے لگتا ہے. اور آج جب ہم نفس مطمئنہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں ایک اور شکل نظر آتی ہے نفس مطمئنہ کی, جس کو آپ نفس اعراضی کہتے ہیں. یہ نفس کی قسمیں بتا رہا ہوں کہ نفس اعراضی, نفس اعراضی یہ ہوتا ہے کہ جو زمین پر رہتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہو, وہ شخص آپ سے بات کر رہا ہو, لیکن ہر ہر لفظ اس کا معراج کے ذریعے آسمان سے اس تک پہنچ رہا ہو, اور اس کا رابطہ بظاہر آپ سے ہو لیکن اصل رابطہ اس کا لوح محفوظ سے ماورا آسمانوں پر ہو. جب اس منزل پر فرد پہنچ جاتا ہے, جب اس منزل کی حقیقت کا ادراک کرتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ لے تجھے ہم نے آج ساری نعمتیں دے دی ہیں. وَتْمَمْ تُعَلَيْكُمْ نعمتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تجھے مصطفیٰ دے دیے, ہم نے تجھے اولیاء دے دیا, یہاں تک کہ ہم نے تیرے وجود کو بھی اپنے دوستوں میں شامل کر کے کہا کہ اگر تو ہمارے طرف لوٹتا ہے تو اب تو تو خوش ہے نا, تو تو اب ہم سے خوش ہے, تو چل تیری دنیا کی قید ختم ہوئی. کیونکہ نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے, تو تجھے جیل سے ہم نکالتے ہیں, اور ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, تو ہماری طرف خوشی خوشی لوٹ, اور پھر جب تو لوٹے گا ہماری طرف تو ہم دنیا کو ہی کہیں گے کہ تیرے جانے کے بعد تجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا, اور تجھے ہم قرآن میں اس طرح یاد کریں گے کہ رضی اللہ عنہم مدعون, کہ تجھ سے اللہ راضی ہو گیا اور تو اللہ سے راضی ہو گیا. یہ رضوان ہے, یہ کیفیت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ مجازی حالات نہیں ہے, یہ اصل کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تیرے وجود میں ہم بولیں گے, تیرے زبان میں ہم ہوں گے, تیری عبادت کو ہم رنگ دیں گے, تیرے قدم کو ہم استحکام دیں گے, اور تیری زبان میں اثر ہم دیں گے, تیری نگاہ میں قوت ہم دیں گے, یہاں تک کہ تیری دعا میں آمین کہنے والا کوئی نہ ہو تو ہم تیری آمین میں شامل ہوں گے. جب اس منزل پر کوئی پہنچ جائے تو اس کو عبادت کا وہ درجہ ملتا ہے کہ جہاں فرد اپنے نفس سے غافل ہو کر اپنے وجود کو اللہ کے وجود کے ساتھ محبتوں میں غرق کر دیتا ہے, یہی فلاح اللہ کا مقام ہے. اور جب اس میں پہنچ جائے تو وہ عورت ہو یا مرد, سب اللہ کی نگاہ میں برابر ہو کر کہیں رابعہ بصری بن جاتے ہیں تو کہیں معین الدین چشتی بن جاتے ہیں, کہیں خواجہ حسن بصری بن جاتے ہیں تو کہیں اللہ والے اپنی شکل میں عبد القادر جیلانی بن جاتے ہیں. میرے عزیزوں, اللہ والوں کی شان اور اللہ والوں کا یہ انداز انہیں لالچ سے دور رکھتا ہے, ذہن سے دور رکھتا ہے, آثار سے دور رکھتا ہے, قوتوں سے دور رکھتا ہے, خدمت سے دور رکھتا ہے, اور کسی کے اثر سے دور رکھتا ہے, کسی کے خوف سے دور رکھتا ہے, کسی کی دولت و ثروت سے بھی دور رکھتا ہے. اسے تو اگر کوئی مطمئن کرتا ہے تو صرف ایک شے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے وہ اس سے مطمئن ہوتا ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھک جائے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت ایک سجدے کا پیش ہو تو ایک سجدہ ہزار سجدوں پر بھاری ہو جاتا ہے. اور حسن رضا نے کیا خوبصورت بات کہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کہ حضور کی بارگاہ میں اگر حاضری دینی ہے تو کیسی حاضری دے. سبحان اللہ, مجھے یہ شعر بہت پسند ہے, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ میں دھرا ہو. اجل کہتے ہیں موت کو, گر وقت اجل, کہ اگر موت کے وقت میرا سر تیری چوکھٹ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رکھا ہوا ہو, گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا, جتنی ہو قضا, کچھ بھی نماز قضا ہو گئی, کچھ بھی ہوا, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. دل در سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, مٹی نہ ہو برباد پسے مر گلا ہی. اے خداوند قدوس, مرنے کے بعد میری مٹی برباد نہ ہو, کوئی ایسا نہ ہو کہ میری قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو, کوئی میری قبر پہ آنے والا نہ ہو. یا اللہ مجھے مرنے کے بعد رسوا نہ کرنا, یہ بات کہی گئی ہے, مٹی نہ ہو برباد پسے مر گلا ہی, کہ میرے موت کے بعد یا اللہ میری مٹی میری موت کے بعد برباد نہ ہو. پسے مر گلا ہی, پسے مر گلا ہی, مٹی نہ ہو برباد پسے مر گلا ہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. تو یہ نفس مطمئنہ کے لوگ ہوتے ہیں, انہیں مرنے کے بعد بھی فکر اولاد کی نہیں ہوتی, مرنے کے بعد بھی انہیں نہیں ہوتا کہ یہ دولتیں کہاں جائیں گی, کیا ہوگا, انہیں صرف ایک بات کی ہوتی کہ مٹی برباد نہ ہو. جو عبادت کی ہے وہ عبادت ظاہر اور باطن میں ایک جیسی عبادت ہو, اور فلاں کے مقام پر ایسی عبادت ہو کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں نے واقعہ بیان کیا تھا, میں آج پھر بیان کرتا چلوں کہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آ کر یہ کہا کہ یہ لو, میں نے زمین پر نہیں بلکہ پانی پر مسلح بچھا دیا, آؤ دونوں مل کر عبادت کریں. حضرت حسن بصری کو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری جو ایک عورت ہے, انہوں نے یہ مسلح کو آسمان توڑایا, اور کہا کہ آؤ اگر عبادت کرنی ہے تو دنیا سے چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں ایسی عبادت کرو کہ آسمانوں پر ہواؤں میں ہو کسی کو پتہ نہ چلے. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ عبادت کرنا ہے اور نفس کو اپنے ہٹا کر عبادت کرنا ہے. حسن بصری کو تلقین کر رہی ہیں اور حسن بصری کو سبق دے رہی ہیں, نصیحت کر رہی ہیں کہ اگر عبادت کرنی ہے حسن بصری تو ایسے مت کرو, عبادت اس طرح نہ کرو کہ ہم پانی پر عبادت کر رہے ہیں. پانی پر عبادت کرنا کون سی بڑی بات ہے, پانی پر تو مچھلیاں بھی چلتی پھرتی ہیں اور پانی میں تو مچھلیاں بھی رہتی ہیں, اور یہ کون سی بڑی بات ہے کہ میں ہوا پر اپنا مسلح اڑاؤں اس میں تو مکھی بھی اڑتی ہے. عبادت ایسی ہو کہ سجدہ کرو تو وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ایسے محسوس ہو کہ طویل طویل سجدہ ہو اور پھر کسی اور سجدے کی ضرورت نہ ہو. میں اس پر چلوں کہ سجدے کی یہ معراج ہے, اور جب سجدہ ایسا ہو جائے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, عبادت ایسی ہو جائے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اور جب کوئی فرد عبادت کے اس مرحلے پر پہنچ جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پہنچ گیا, اس لیے کہ تفسیر میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں چلے جائے اور جہنم سے بچ جائے, تو حضور نے فرمایا کہ وہ عبادت کو اپنی رائے گاہ کرتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیسے رائے گاہ کرتے ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ سوچو کہ اگر جنت اور جہنم نہ بنایا جاتے تو کیا وہ عبادت نہ کرتے. سمجھے بات کو, کہ جنت اور جہنم نہ بنایا جاتے تو کیا وہ عبادت نہ کرتے. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں, اللہ والے جنت اور جہنم کو سوچتے ہی نہیں, اللہ والے تو کرتے ہی اس کے لیے ہیں کہ تو مجھ میں آ جا میں تجھ میں تیرے پیار میں آ جاؤں. یہ ہے وجود اور یہ ہے نفس مطمئنہ. اور جب نفس رب کی راضیت مرضی ہے کہ اس منزل پر پہنچتا ہے فرد, تو پھر اس کو دنیا سے رغبت نہیں ہوتی, دنیا میں رہتا ہے, بات بھی کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی گزاری, اولاد بھی ہوئی, گھر بھی تھا, لوگ بھی تھے, اور بظاہر مدینہ منورہ کی ریاست بھی بنی, بظاہر حکومت بھی بنی, بظاہر انہوں نے سارے کام بھی کیے, لیکن لوگوں نے یہی دھوکہ کھایا. جنہوں نے ان کو ظاہر میں دیکھا تو انہوں نے کہا ہم جیسے ہیں, لیکن جنہوں نے باطن کی آنکھ سے دیکھا تو کہا ہمیں سکھانے کے لیے آئے, ورنہ انہیں کیا لالچ کے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے, انہیں کیا ضرورت کہ یہ استغفار کرے, انہیں کیا ضرورت کہ راتوں میں حضرت عمر سلمہ فرماتی ہیں کہ اتنے روتے کہ حضور کی داڑھی جو حضور کی تھی لاہیہ مبارک وہ تر ہو جاتی اور داڑھی سے پسینہ بہ کر سینے سے پسینہ بہ کر زمین تک بہتا, حضور اتنا روتے اور اتنا پسینہ نکلتا. تو اللہ کے یہ محبوب انہیں کیا ضرورت تھی کہ یہ روتے اور یہ عبادتیں کرتے, انہوں نے سب کچھ ہمارے لیے کیا. ان کے بعد جو ذمہ داری ملی وہ اولیاء کو ملی, جب لوگ سو جاتے ہیں تو یہ نفس مطمئنہ کے لوگ عبادت کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ والوں کی شان کو پہچانو تو تمہیں سب کچھ ملے گا, اور اگر اللہ والوں کو نہ پہچان سکے تو جنہوں نے اس وقت دھوکہ کھایا کہ یہ نبی تو ہمارے ہی جیسا ہے تو وہ ابو جہل اور ابو لہب بن گئے, اور آج بھی جو اولیاء کو نہ پہچان سکے وہ بھی ابو جہل اور ابو لہب کی طرح ہی بن جائیں گے, کیونکہ اس وقت بھی نگاہ کا دھوکہ شیطان نے دیا تھا, کیونکہ وسوسہ دل میں آیا تھا, قلب میں آیا تھا, اور آج بھی وسوسہ شیطان پیدا کرتا ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچا کر اللہ سے, نبی سے, اولیاء سے اس طرح سے وابستہ کر لو کہ تمہارے بھی شیطان کبھی نہ آ سکے. اور یہ دل سوائے خدا کی محبت کے, خدا کی قربت کے, اس کی الفت کے, رغبت کے کسی کے سامنے نہ جائے. اور جب یہ منزل بن جائے, یہ منزل, اس منزل پر پہنچ جاؤ تو پھر موت موت نہیں رہتی, خوف خوف نہیں رہتا, لالچ دنیا کی کچھ نہیں ہوتی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ کہتے ہوئے اللہ والے چلے جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اور آسمانوں پر ندا آتی ہے کہ واپس آ جا, اور عرض کیا جاتا ہے کہ الہی آج خوشی کا دن ہے, ہم تمہاری جانب لوٹ رہے ہیں, کیونکہ ان حیاتی و مماتی و محیایا للہ رب العالمین, کہ میری موت, میری زندگی اور میری حیات ابدی سب کچھ تیرے لیے ہے, قرآن فرماتا ہے. اور قرآن جب اس درجے پر کسی کو فائز کر دے تو پھر انسان اس درجے سے نکل کر عام انسانوں سے بلندی کے مراتب پر پہنچ جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بار بار ارشاد ہوا کہ ہم ان سے راضی ہو گئے, یہ ہم سے راضی ہو گئے. اور جب رضا کی اس منزل پر پہنچ جائے فرد تو سمجھو کہ عبادت کارآمد ہوئی اور اس کا ذکر کارآمد ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیہ سے ہم سب کو اپنے محبوبین میں شامل فرمائے, اور ہمارے نفس کو شیطان کے عمل سے دور رکھے, اور ہمارے قلب کو وسوسوں سے دور رکھے, اور ہمارے دلوں کو جو اولیاء سے وابستگی ہے ظاہر و باطن میں, یا اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں ہمارے ایک کر دے, اور ہمیں اولیاء کے سامنے سرخرو فرما دے, اور ہمیں ان کے صحیح اولادوں میں شمار فرما, یا اللہ ان کے صحیح نائبین میں اور ان کے پیغام کو پہنچانے والوں میں شامل فرما, یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی محبت سے، ایمان کی الفت سے، ایمان کی جو حلاوت ہے اس سے نہ صرف یہ کہ منور فرما دے بلکہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
یہ جو گفتگو ابھی میں نے کی ہے یہ صرف سننے کے لیے اور واہ واہ کرنے کے لیے اور سبحان اللہ کرنے کے لیے نہیں تھی، اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کا پیغام ہے، اس کو آپ سے عمل بھی اس پہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فتح خوانی ہوگی۔ لائٹ آف کر دیجیے، روشنی بند کر دیجیے۔